عرض کیے دیتا ہوں کہ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے تمہیں کسی ہدف اور مقصد کے لیے خلق کیا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ابس خلق کیا، بغیر کسی ہدف و مقصد کے خلق کیا، اور تمہیں ہماری طرف نہیں پلٹایا جانا؟ تو یہیں سے پھر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر وہ ہدف خلقت کیا ہے کہ جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا؟ تو حدیث قدسی نے آ کر ہماری رہنمائی کی کہ کن تو کنزن مخفیہ فاحبب تو ان اعرف فخلقت الخلق لعرف، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میری معرفت کوئی حاصل کرے، تو میں نے ایک خلق کو، مخلوق کو خلق کیا، یعنی انسان کو خلق کیا کہ وہ مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کرے۔ بس یہاں سے حدیث قدسی سے ہمیں یہ ہدف خلقت سمجھ میں آیا کہ ہمیں کیوں یہاں پر لایا گیا، ہمیں یہاں پروردگار کی معرفت کے حصول کے لیے لایا گیا اور بھیجا گیا کہ ہم پروردگار کو پہچانے، اور یہ وہ کام تھا اور یہ معرفت اختیاریہ کا وہ مرحلہ تھا کہ جس میں فرشتے تک ایک قدم آگے نہ بڑھانے کی صلاحیت رکھتے۔ لہذا پروردگار نے ہمیں یہاں پر بھیجا، اور پھر اس کے بعد ہماری گفتگو اگلے مرحلے میں یہاں پہنچی کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جس نے اپنے اس ہدف خلقت کو حاصل نہ کیا اور اس کی معرفتوں میں اضافہ نہ ہوا، اس کے اعمال کی کوالٹی میں اضافہ نہ ہوا، تو ایسے شخص کا مر جانا بہتر ہے اس کے زندہ رہ جانے سے۔ اور پھر ہماری بات یہاں آگے بڑھی کہ اچھا یہ تو طے ہو گیا کہ ہمیں پروردگار کی معرفت کے حصول کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور حاصل کرنے کی خواہش اور تڑپ بھی پیدا ہوئی کہ اگر یہ حاصل نہ کیا تو بے مقصد چلے گئے اور اعمال میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ وہ اسکول اور بچے والی مثال اگر آپ ذہن میں دہرا لیں کہ جس نے بہت اچھے کام کیے تھے لیکن آخر میں ریزلٹ میں فیل تھا، تو اس کے سارے اچھے کام کوئی ایک بھی نہ مانا والد نے۔ اسی طرح سے ہمارے اعمال کا حشر بھی ہوگا وہاں پر کہ جتنے اعمال لے کر کے چلے جائیں، جتنی زیادہ ان کی کوانٹیٹی ہو، اگر کوالٹی نہیں ہوگی، یعنی معرفت کے ساتھ انجام نہیں دیے ہوں گے، تو ان کا وزن صفر ہوگا۔ بس اس رستے میں اگر ہم نے طے کر لیا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو اب کچھ موانع اور کچھ رکاوٹیں آتی ہیں اس حصول معرفت کے رستے میں کہ جن کو ہٹانا ضروری ہے۔ تو سب سے بڑی اور بنیادی اور مشکل ترین رکاوٹ اس سفر کے اندر، کہ جس سفر کو طے کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں بھیجے گئے ہیں، خود ہم ہیں، ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشیں ہیں۔ اور پھر بات یہاں سے آگے بڑھی کہ ان خواہشوں کو جب تک کچلیں گے نہیں، جب موتو قبل انتموتو کی منزلوں کو طے نہیں کریں گے، جب تک اقتلوا انفسکم کے مرحلے سے نہیں گزریں گے، تب تک ہم اس نفس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے اور ایک قدم معرفت میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور پھر بات ہماری آگے بڑھی کہ یہ معرفت اگر ہم نے اپنے نفس کی حاصل کر لی تو اس کے فائدے کیا کیا ہوں گے، اور دو تین دن اس پر ہماری گفتگو رہی۔ اور اب ہم اس مرحلے پر پہنچے کل کی گفتگو میں کہ اس معرفت کے حصول کے، اپنی نفس کے معرفت کے حصول کے جو فوائد ہیں اور جو آثار و نتائج ہم دیکھیں گے۔ کوئی معرفت بھی بے نتیجہ نہیں چھوڑتی ہے، المعرفت و نور القلب، اور نور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ بس اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ ہم اپنی رکاوٹ کو اپنے رستے سے ہٹائیں گے، اور پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خود آپ اپنی راہ کی دیوار بن گیا، ہٹا دیں گے اس دیوار کو۔ اور اسی طرح سے ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ کائنات چھوٹی لگنے لگے گی، یہ جھگڑے لڑائیاں تو بہت چھوٹے ہو جائیں گے ہمارے سامنے۔ اور پھر جب ہم تسخیر کائنات کی باتوں کو سمجھیں گے اور اپنے قبیلے کو پہچانیں گے کہ جس قبیلے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، تو پھر ناز اور فخر کریں گے اپنے حسینی ہونے پر۔ اور پھر جب یہ معرفت نفس کا مرحلہ طے ہوگا तो फिर इरशाद होगा कि मन आराफा नफ्सहू आराफा रब्बा, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचाना। बस देखिए बात यहां तक किस तरह से तरतीब से जुड़ करके आई कि वो हदफ आगे उस तक बढ़ेंगे तब कि जब हम नफ्स को पहचानेंगे, और हदफ मारिफतुल्लाह है। बस यहां से गुफ्तगू को आज आगे लेकर के बढ़ना है। जितनी आज गुफ्तगू हो गई बाकी इंशाअल्लाह कल अर्ज करेंगे। दुरूद भेजिएगा खानदान अहले बैत पर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। ज्यादा गुफ्तगू आज इरादा है कि ना की जाए। जब हमें ये पता चला कि हमें इन मरहलों से गुजरना है, तो क्या अब हम मारिफत नफ्स के बाद मुस्तकीमन मारिफतुल्लाह की वादी में उतरने के लायक हो गए, या अभी कुछ और बाकी है, और ऐसा बाकी है कि जिसको न तय किया तो मारिफतुल्लाह तक नहीं पहुंच पाएंगे। बस उस बीच की कड़ी को आज हमने समझना है, और यहीं से हमें मालूम होगा कि जो हमने उन्वान करार दिया था इन चंद मजलिसों का, उसकी वजह और हिकमत क्या थी। जब हम खुदाए मुताल को पहचानने के लिए अगले मरहले में कदम रखने लगेंगे, तो या आंखों से देखकर उसको पहचानेंगे, या जहन में वहमो ख्याल में उसका कोई तसव्वुर बनाने की कोशिश करेंगे, या हमारी अक्ल उसका इदराक हासिल करने की कोशिश करेगी। तो एक एक को थोड़ा थोड़ा देखते चले जाते हैं। हमारा वहमो ख्याल अगर परवरदिगार को सोचने की कोशिश करेगा तो उधर से एक सदा आएगी कि कुल्लमा मैयज़्तुमू हो बिअवहामिकुम फी अदक्किल मआनी मखलूकुन। खबर है मखलूकुन, मस्नूउन मिस्लुकुम मर्दूदुन इलैकुम। अजब मरहला है अजीजों। बहुत खुश थे हम, जहन में खुदा का तसव्वुर मेरे जैसे लोग लिए फिर रहे थे आज तक, लेकिन आज इस फरमान ने और आका के इस कौल ने एक अजीब फिक्र में मुबतला कर दिया। बहुत खुश था मेरे जैसा शख्स, जहन में खुदा का तसव्वुर लिए फिर रहा था। कुल्लमा मैयज़्तुमू हो कि जो कुछ भी तुम तसव्वुर करते हो अपने जहन के अंदर, बिअवहामिकुम अपनी इन सलाहियतों से कि जो परवरदिगार ने तुम्हें अता की हैं सोचने की समझने की तखय्युल करने की, फी अदक के मानी है जितनी दिक्कतों में उतरते चले जाओ, मखलूकुन जो गहरे से गहरा तसव्वुर अपने जहन में करके देख लो, मखलूकुन वो मखलूक है। मस्नूउन मिस्लुकुम जैसे तुम मुमकिनुल वजूद हो, किसी ने तुम्हें वजूद अदा किया है, तुम मखलूक हो किसी की, ये जो भी तुम मैयज़्तुमू हो कि मंजिल पर लेकर के आओगे अपने अवहाम के अंदर, ये भी उसी जैसी मखलूक होगा। मर्दूदुन इलैकुम पलटा दिया जाएगा तुम्हारी तरफ, मखलूक है। या ये इरशाद जब हमें मिलेगा कि कुल्लमा सव्वरतुमू हो फहुवा मखलूकुन लकुम मर्दूदुन इलैकुम, कि जिसका तसव्वुर भी तुम कर लो, परवरदिगार के तसव्वुर की बात हो रही है ना, कि मैं खुश फिर रहा था आज तक कि मैं उसको पहचानता हूं, तसव्वुर बना रखा था, معصوم فرماتے ہیں کہ جس کا تصور تم نے ذہن میں بنایا ہے جتنا دقیق ترین تصور بھی بنا لو تمہاری مخلوق ہے, اور جو تمہاری مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا. عجیب مرحلے پہ آگئی گفتگو کہ اگر یہ تصورات سارے کے سارے جو آج تک ہم لے کے خوش پھر رہے تھے باطل قرار دے دیے جائیں تو پھر بچتا کیا ہے ہمارے پاس؟ مخلوق لکم, تمہاری مخلوق ہے, یہ خدا نہیں ہے جو تمہارے ذہنوں میں ہے, تمہاری مخلوق ہے, تمہارا تصور ہے, تمہاری تخلیق ہے, اور جو تمہاری تخلیق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا. بس یہ رستہ ہمارے لیے خود انہی ہستیوں نے بند کر دیا. منع نہیں کیا جا رہا عزیزو کہ اس طرح کا کوئی تصور حاصل نہ کرے, معرفت جلالیہ تو سب کے لیے ہے نا, دروازے کھلے ہیں اس کے لیے. مومن و کافر کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے, منافق و مشرک کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. معرفت جلالیہ کے مرحلے میں جمالیہ اور کمالیہ میں بحث ہے. بات آ گئی, اشارہ کر دیا, توفیق ملی تو کل اس پر کچھ گفتگو ہوگی کہ یہ مرحلے کیا ہیں. معرفت جمالیہ میں, جلالیہ میں بحث نہیں ہے, کرتے رہے تصور لیکن جو حق کے معرفت ادا کرنے کا کہا گیا وہ نہیں ہو پائے گا. اچھا, اگر وہم و خیال کا رستہ ہمارے لیے بند کر دیا گیا تو پھر اس ہدف خلقت تک پہنچیں گے کیسے؟ عقل کے ذریعے سے. جو عقل 14 کو نہ پہچان سکی 14 صدیوں میں, وہ 14 کے خالق کو کیسے پہچانیں گی؟ ممکن نہیں ہے اس طرح سے اس عقل کا وہاں پہنچ جانا. براہین ہو وہ سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن جس معرفت کی وادی میں معصوم لانا چاہتے ہیں کہ جو معرفت کی وادی پھر پہاڑوں کو وہ شخص اپنی دعاؤں سے چلاتا پھرے گا, سمندروں پہ سفر کرتا پھرے گا, وہ خالی ان سوکھے براہین سے حاصل ہونے والی منزل نہیں ہے عزیزو. اچھا, ظاہری حواس کا کیا بنے گا؟ اگر کوئی چاہے ظاہری جتنے رستے ممکن ہو سکتے ہیں پروردگار تک پہنچنے کے, ایک ایک کو زیر بحث لا رہے ہیں ہم, اگر ظاہری حواس سے پروردگار کو پہنچنے کی کوشش کرنا شروع کی اور یہ تصور بھی ذہن میں آیا کہ ہمیں ظاہری حواس سے پہچاننا ہے, تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی ہمیں ڈانٹ دے گا. ظاہری حواس سے پہچاننے کی بات کرتے ہو تم, ممکن نہیں ہے. اور پھر قرآن مجید کی آیتیں بھی لن ترانی کے واقعات سنائیں گی. رب ارنی, جب قوم نے تقاضا کیا, بنی اسرائیل نے تقاضا کیا کہ ہم دیکھے بنا قبول نہیں کریں گے, تو پھر نبی خدا کی زبان پر بھی وہ تقاضا آ گیا. ارنی کا لفظ ہے, حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ارنی. سمجھتے تھے, قوم کو کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے, اس لیے تقاضا کیا, ورنہ نبی خدا سے بعید تھا کہ ارنی کا تقاضا کریں. اور پھر لن ترانی کا جو جواب آیا, اور جو جواب آیا کہ اس, اگر موسیٰ بہت عزیز تھے نا, پروردگار سیدھا سیدھا رد نہیں کر رہا موسیٰ کو, ایک اور مرحلے میں ڈال دی بات, تھوڑی گھوم کے آ جائے تاکہ سیدھا سیدھا موسیٰ کو رد نہ کیا جائے. بہت عزیز تھے کہ اس پہاڑ کو دیکھ لو, ہم اپنی تجلی اس پر کریں گے, اگر یہ بچا رہا تو پھر تم بھی کچھ امید لگا لینا. لیکن جب وہ پہاڑ چکنا چور ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, قوم مر گئی, موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یہ معرفت کے لیولز کا فرق تھا عزیزو. موسیٰ کو یہ قوت کس نے دی کہ زندہ پھر بھی رہے, بے ہوش ہوئے اس تجلی کو دیکھ کر, یہ معرفت کا لیول تھا. اور وہ تجلی بھی خدا نہیں تھا عزیزو, تجلی خدا کی مخلوق ہوا کرتی ہے. اور اب اس میں بحث نہیں ہے, ایک الگ پھر وادی کھل جائے گی کہ پروردگار نے کون سی تجلی وہاں پر کی تھی. اور پھر بہت سے لوگوں کو جب وہ سمجھ نہیں آئیں گے مقامات عصمت, تو پھر بحث کہیں اور چلی جائے گی, آپ کی بات نہیں کر رہا. بس نہ یہ ظاہری آنکھیں اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، نہ یہ عقلیں اس تک دسترس رکھتی ہیں، نہ یہ وہم و خیال کے تصورات خدا ہو سکتے ہیں، چونکہ ہماری مخلوق ہیں اور ہماری تخلیق ہیں۔ پس پروردگارہ، جس ہدف کے لیے تو نے بھیجا تھا وہ تھا معرفت کا حصول، اور اگر تیری معرفت کے حصول کے بغیر ہم عمل کرتے رہے تو سب بیکار۔ ذرا جوڑ لیجئے پچھلی ساری گفتگو کو، اور اگر بغیر معرفت کے چلے گئے تو وہاں پر سب کچھ صفر، اعمال کا کچھ وزن نہیں ہوگا، اور جب تک جیے یہ صدائیں آتی رہیں گی ساتھ میں امام کی، تم جی تو رہے ہو لیکن تمہارا مر جانا تمہارے جینے سے بہتر تھا۔ تو پروردگارہ، جائیں تو جائیں کہاں؟ کیا پروردگار کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کا رستہ نہیں بناتا؟ اگر کوئی بند گلی ہے تو پھر حکم کیوں دیا؟ اور اگر حکم دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلی بند نہیں ہے، کوئی دریچہ، کوئی روزنہ، کوئی روشنی، کوئی رستہ پروردگار نے ایسا رکھا ہے کہ جس کے لیے بصیرت کی آنکھوں کی ضرورت پڑے گی، جس کے لیے معرفت کی ضرورت پڑے گی، جس کے لیے خود کو در اہل بیت پر جھکانا پڑے گا، اور پھر پروردگار کی یہ آواز آئے گی کہ اے انسان، میں نے تجھے جو حکم دیا تھا اس کا رستہ بھی بتا دیا تھا، اور میں نے ایسے نور تخلیق کر دیے تھے، میں نے ایسے آئینے لگا دیے تھے کہ اگر تو میری صفات کا علم حاصل کرنا چاہے گا تو ان آئینوں میں دیکھتے چلے جانا، اگر مجھ محمود کو دیکھنا ہو تو میرے محمد کو دیکھ لینا، اگر مجھ اعلیٰ کے علو کو دیکھنا ہو تو در علی پر آ جانا، اگر مجھ فاطر السماوات والارض کی معرفتوں کا حصول چاہو گے تو در سیدہ پر حاضری دینا ہوگی، اگر مجھ محسن کو پہچاننا چاہو تو در حسن پر آنا، اور اگر مجھ قدیم الاحسان کی معرفت حاصل کرنا چاہو تو در حسین پر آئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ عزیزو،
اللہ
اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
یا علی
محمد وآل محمد، صلوات
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزو، کچھ اور گفتگو ہے جو چھوڑ رہا ہوں یہاں پر کل کے لیے، ایک روایت ہے جو کل عرض کروں گا جو اس آج کی بات کو تکمیل کرے گی، چاہے اس کی دلیل سمجھ لیجئے گا، چاہے اس کی تکمیل سمجھ لیجئے گا۔ بس پروردگار نے ہمیں یہاں بھیج کر، ہمیں اس در پر بھیجا کہ میری صفات ذات تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے سمجھنا، صفات الہیہ کا اگر علم حاصل کرنا چاہو، صفات الہیہ کی اگر معرفت حاصل کرنا چاہو تو نہ وہم و خیال کی طرف جانا، نہ اپنی عقل پر بھروسہ کرنا، نہ ان ظواہر کو دیکھنا، بلکہ در اہل بیت پر تمہیں آنا ہوگا، اور پھر وہ اہل بیت ہیں کہ ایک ہماری معرفت ہے، ایک ان کی معرفت ہے۔ ہم جب معرفت کے حصول کی طرف نکلتے ہیں تو ہم ان آثار کو دیکھتے ہیں، اور آگے سے ہمیں بتایا جاتا ہے اور جواب دیا جاتا ہے کہ لیس کمثلہ شے، ان آثار کو دیکھ کے خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، برہان انی جس کو کہا جاتا، کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان آثار کو دیکھ کر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، سب ناقص ہیں، لیس کمثلہ شے، اس کی ذات جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم آثار کے ذریعے سے اس تک پہنچیں گے، پھر بھی ادھر سے ہی جانا ہے، برہان تو یہیں سے ملے گا ہمیں، لیکن ان کی معرفت اور ہماری معرفت میں فرق یہ ہے عزیزو، کہ ہم دنیا میں بھیجے گئے یہ آسمان پہلے تھا، ہم دنیا میں بھیجے گئے یہ زمین پہلے تھی، ہم بعد میں تھے، ہم دنیا میں بھیجے گئے یہ درخت اور ستارے اور آسمان یہ سب پہلے تھے، ہم بعد میں تھے، یہ مخلوقات پہلے تھی، ہم بعد میں تھے، ان کو پہلے دیکھیں گے پھر خالق تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ الہی, امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں, الہی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار, کہ پروردگارہ تیرے آثار میں گھومنے سے, تیرے آثار میں رہنے سے اور غور و فکر کرنے سے ہمیں تجھ سے دوری محسوس ہوتی ہے. الہی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار, بالکل برعکس ہیں دو رستے, ہمیں ادھر سے جانا ہے, ہم بعد میں تھے, یہ آثار ہم سے پہلے موجود تھے, لیکن وہ کہنے والے صادق ہیں, وہ کہنے والے امین ہیں, وہ کوئی بات بغیر دقت کے کہتے نہیں ہیں. یہ کائنات بعد میں بنی ہے, ان کا نور مجسم پہلے سے مجسم ہو چکا تھا. درود بھیجیے گا, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله اكبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بس عزیزو, اس در پر آئے بغیر چارہ نہیں ہے, اور یہ معرفتیں ہیں, یہ معرفتیں ہیں کہ جو کسی کی قیمت کا سبب بنتی ہیں, یہ معرفتیں ہیں کہ جو کسی کو مقامات عطا کرتی ہیں, یہ معرفتیں ہیں کہ جو کسی کو عظمتیں عطا کرتی ہیں. عزیزو, یہ کربلا بہت پھیلی ہوئی کربلا, بس بات ختم ہو گئی. توسل میں کچھ وقت لوں گا آپ سے. یہ کربلا, اتنی وسعت ہے اس کربلا کے اندر کہ جب نبوت کا آغاز ہوتا ہے اور جب پروردگار کو واسطہ دے رہے ہیں ابو البشر, تو عرض کرتے ہیں یا قدیم الاحسان بحق الحسین, اور جب لفظ حسین آدم نے زبان سے جاری کیا تو جبریل سے کہتے ہیں کہ جبریل, یہ حسین کون ہے؟ جب یہ لفظ حسین لیا ہے میرا دل بھر آیا ہے. اور پھر وہاں سے, ابھی مصائب شروع کرنا مقصود نہیں تھا, وہاں سے جبریل واقعہ کربلا کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں, آدم گریا شروع کرتے ہیں, روئے زمین کی پہلی مجلس کا اس طریقے سے انعقاد ہوتا ہے اس سے پہلے کی ہمیں خبر نہیں ہے. اور جو نبی بھی کربلا سے گزرا اس کے آنسو نہ تھمے, اور پھر کربلا کا مرحلہ آتا ہے, اور اس کے بعد طول تاریخ پر پھیلی ہوئی ہے یہ کربلا, اور پھر حضرت کے ظہور تک, کم سے کم حضرت کے ظہور تک جاتی دکھائی دے رہی ہے یہ کربلا. اَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا, جو ہم کہتے ہیں کربلا حضرت کے ظہور سے جڑتی دکھائی دیتی ہے. وسعت دیکھ رہے ہیں کربلا کی. اور حضرت جب اپنا تعارف کروائیں گے, الا یا اہل العالم انا الامام القائم, الا یا اہل العالم انا السمسام المنتقم, الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ واتشانا, کہ اے دنیا والو جان لو کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا. اپنا تعارف جب امام حسین سے کروائیں گے حضرت حجت, تو ہمیں یہاں سے دکھائی دیا کہ کم سے کم بھی کربلا کا جو پھیلاؤ ہے وہ نبوتوں کے آغاز سے امامتوں کے اختتام تک ہے. کوئی واقعہ تاریخ میں اتنا پھیلاؤ شاید نہ رکھتا ہو. وہ کربلا کہ جو نبوتوں کے آغاز سے شروع ہوئی اور جس کے تذکرے امامتوں کے اختتام تک جاری رہیں گے, اور طول تاریخ میں بشریت کی ہدایت کرتی دکھائی دے گی یہ کربلا, اور طول تاریخ میں حریت پسندوں کو لشکر آدھا سے نکال نکال کر خیمہ امام زمانہ میں لاتی دکھائی دے گی کربلا، اس کربلا کے لشکر کا علمدار اگر کسی کو بننا ہے تو وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہو سکتا. علمدار لشکر کربلا بننا ہے عباس ابن علی کو. مولا علی نے پروردگار سے دنیا میں کچھ مانگا نہیں ہے، کچھ نہیں مانگا، ایک تمنا کی ہے. جب بھائی عقیل سے کہا کہ اے بھائی عقیل، نسب شناس تھے نا بھائی عقیل، کہ عربوں میں سے ایک بہادر اور شجاع خاندان کی خاتون کی خبر دو کہ جس سے پروردگار مجھے ایک بہادر بیٹا عطا کرے. غلامن فارسا کا لفظ ہے روایت کے اندر، بہادر اور شجاع بیٹا. وہ بے نیاز علی کہ جو دنیا کو تین طلاقیں دیے بیٹھا ہے، وہ اگر پروردگار سے کوئی تمنا کرے گا تو پروردگار کیا عطا کرے گا؟ لشکر کربلا کا علمدار عطا کرے گا پروردگار. عزیزو، وہ عباس ابن علی، وہ ابو الفضل العباس کے جن کو پروردگار سے علی ابن ابی طالب مانگ رہے ہیں، بے وجہ نہیں ہے یہ دعا، کربلا کا انتظام کر رہے ہیں. موقع ہو مولا عباس کی فضیلتیں بیان کی جائیں، بہت تشنا موضوع ہے. جتنے عباس تشنا تھے کہ ان کی شخصیت کو سمجھا جائے کہ یہ کیا، یہ خالق نہج البلاغہ کا بیٹا ہے. کربلا میں مولا علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری نمائندگی بھی موجود ہو، اس لیے خدا سے مانگا. امام حسین علیہ السلام کو تو آئے مباہلہ کی روح سے ابنا انا کہہ کر رسول اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. امام حسین کربلا میں رسول اللہ کی نشانی ہے اور رسول اللہ کا حصہ ہے کربلا کے اندر. کس طرح پنجتن کربلا میں آتے ہیں، جناب سیدہ نے جناب زینب کبریٰ کو تیار کیا ہے کربلا کے لیے. امام حسن علیہ السلام نے، جیسے کل بات ہوئی، حضرت قاسم کے بازو پر تعویذ باندھ کر اپنے آپ کو اور اپنا موقف کربلا تک پہنچایا ہے اور شامل ہوئے ہیں کربلا کے اندر. مولا علی نے پروردگار سے ابو الفضل العباس کو مانگ کر کربلا میں شمولیت اختیار کیا. پنجتن کربلا کے اندر اپنی نمائندگی رکھتے ہیں. اور پھر وہ عباس کہ جن کی شجاعتوں کے تذکرے تاریخ میں لکھے ہیں، فنون جنگ اپنے بابا علی سے سیکھے، اور کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے علاوہ جتنے بنی ہاشم ہیں وہ سب فنون جنگ میں حضرت عباس کے شاگرد ہیں، اس 34 سالہ قمر بنی ہاشم کے شاگرد ہیں بنی ہاشم. جب صفین کا میدان سجتا ہے، آہستہ آہستہ چلیں گے، کچھ وقت آپ سے لوں گا آج، ویسے بھی عزیزو زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے. آج کل کے یہ جو ایام ہیں، پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مؤمنین کو، اور پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں بشریت کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. عزیزو، زندگی اور موت تو ہتھیلی پر لے کر پھر رہے نا آپ اور ہم، تو کتنا ہی اچھا ہو آج ابو الفضل العباس کی اس صفحے غم میں کچھ دیر ہم گزار لیں. صفین کے میدان میں جناب مالک اشتر کی سفارش سے اجازت لی ہے جنگ کی. چھوٹے ہیں، جس طرح قاسم کربلا میں چھوٹے تھے، عباس کی عمر صفین میں اتنی تھی یا اس سے کچھ کم، 11 یا 12 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی. بابا علی نے اجازت دی مالک اشتر کے کہنے پر، اور یہ بہادر بیٹا علی ابن ابی طالب کا جب گھوڑے پر سوار ہو کر اور چہرے کو نقاب سے ڈھانک کر دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں تو دشمن کہتا ہے کہ یہ جو تلوار چلنے کا انداز ہے یہ علی ابن ابی طالب کا انداز ہے. بس تھوڑے تحمل کے ساتھ چلیے گا. کہا کہ نہیں کوئی کم سن دکھائی دیتا ہے, علی کی عمر بہت زیادہ ہے, یہ کوئی کم سن دکھائی دیتا ہے, لیکن انداز علی والا ہے. سمجھ نہ سکے کہ کون ہے, چہرہ نقاب تھا چہرے کے سامنے. دشمن نے ایک فیصلہ کیا کہ ایسا کرو تن بتن جنگ کی بجائے مل کر حملہ کرو, اگر علی ہوئے تو ڈٹے رہیں گے, کوئی اور ہوا تو پیچھے ہٹ جائے گا. دشمن نے مل کر حملہ کیا. عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ جب دشمن نے مل کر حملہ کیا عباس ابن علی کے مقابلے میں آئے, ایسی تلوار چلائی کہ دشمن کے سر اچھلتے چلے جا رہے ہیں جیسے نیزار پر کوئی تلوار چلاتا چلا جا رہا ہو, اور دشمن آوازیں بلند کرنے لگا کہ بھاگو علی آ گئے, اور پھر خیمے کا پردہ ہٹا کے علی ابن ابی طالب آتے ہیں کہ میں تو ادھر کھڑا ہوں, یہ میرا بیٹا عباس تم سے لڑنے آیا ہے. کاش جنگ کی اجازت مل جاتی کربلا کے اندر. ایسا نہیں تھا کہ جنگ نہیں کی, بہت لڑے ہیں, لیکن جس طریقے سے شہداء اجازت لے کر جاتے تھے اور اپنی آخری جنگ لڑ کے شہید ہو جاتے تھے وہ مرحلہ نہیں آیا, وہ اجازت نہ مل سکی. عزیزو 9 راتیں جن آنکھوں نے پہرا دیا ہو کتنی تھکی ہوئی ہوں گی وہ آنکھیں کہ جن کو عاشورہ کے دن سو جانا ہے اور پھر ان آنکھوں کو بیدار رہنا ہے کہ جو سویا کرتی تھیں. نو شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا, نو شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا, سو گیا پہرا بدل کر زینب دلگیر سے. جنگ جاری ہے, معرکہ اپنے عروج پر ہے, خیموں کے پیچھے خندق کھودی گئی, آگ جلائی گئی, دشمن بڑا مکار تھا, کچھ بھی کر سکتا تھا, اور آگے کی طرف سے پورا دن علمدار لشکر نے خود حفاظت کی ہے خیام زینبی کی. میں قربان جاؤں 11 محرم کے خیام پر اور خواتین پر کہ 10 محرم کو جن خیموں کی حفاظت ابو الفضل العباس کر رہے ہیں. اسی اثنا میں وہ بات اپنی منزل کو پہنچ رہی ہے, اسی اثنا میں زہیر ابن کین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عباس تم سے ایک بات کہنی ہے تمہارے بابا علی کی. عباس کہتے ہیں زہیر یہ لمحہ نہ تھا بات کرنے کا, لیکن تم نے بابا علی کا نام لیا ہے, ادب اجازت نہیں دیتا, خیموں کی حفاظت بھی کروں گا, سواری پر رہوار پر سوار بھی رہوں گا, تمہاری بات بھی سنوں گا. تو کیا کہتے ہیں زہیر, زہیر کہتے ہیں عباس تمہیں یاد ہے تمہارے بابا نے تمہاری والدہ کے ساتھ ازدواج کیوں کیا تھا اور تمہیں کیوں مانگا تھا پروردگار سے, تمہیں اس دن کے لیے مانگا تھا کہ جب تمہارے بھیا اور آقا حسین لشکر آدا میں گھر جائیں تو تمہیں علمدار لشکر بننا ہے, حسین ابن علی پر قربان ہونا ہے. اے عباس آج وہ دن آ گیا. تو مولا عباس کہتے ہیں اتشجعونی یا زہیر, اے زہیر تم مجھے جوش دلوا رہے ہو, ایسی جنگ دکھاؤں گا کہ تم نے تاریخ میں کبھی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو. عزیزو تاریخ کے جملے ہیں, مقتل کے جملے ہیں. ابو الفضل عباس نے ایڑ لگائی, گھوڑے کی زینے ٹوٹ گئیں, رکابیں ٹوٹ گئیں گھوڑے کی, اور وہی قسمت کا مارا دشمن جب قریب آیا. عباس ابن علی ایسے برسے دشمن کے اوپر, یہ کیا جانے عباس کی شان کیا ہے. جب مدینہ سے نکلنے سے پہلے 8 ذی الحجہ کو بام کعبہ سے خطبہ ارشاد کیا خالق کربلا کے بیٹے نے, اور کہا کہ اے کافرو تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو، تمہارے آبا نے قریش نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن نہ کر سکے جب تک علی ابن ابی طالب کی ڈھال وہاں موجود تھی، تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو، تم قتل نہ کر سکو گے جب تک عباس ابن علی ڈھال بن کے حسین کے سامنے کھڑا رہے گا، اے کافرو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، اگر حسین تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے مجھ عباس کو قتل کرنا۔ یہ 8 ذوالحجہ کا خطبہ ہے بام کعبہ کے اوپر سے، اور وہیں یہ کہا تھا کہ تم ان کو موت سے ڈراتے ہو کہ جو یلعبونا بالموت فی الطفولیا، کہ جو بچپن میں موت سے کھیلا کرتے تھے اب وہ جوان ہو گئے ہیں۔ بس یہ 34 سالہ جوان دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑا زہیر کے کہنے پر، اور پھر تاریخ نے لکھا، مقتل کے جملے ہیں، زہیر کہتے ہیں کہ جس طرح نیزار کے اوپر کوئی آتشی تلوار چل رہی ہوتی ہے، دشمن کے سر اس طرح ہوا میں اچھلتے جا رہے تھے کہ منزل آئی مارد کی۔ مارد ایک بہادر اور نامور نیزہ بردار تھا، تلوار نیام میں ڈال دی ابوالفضل العباس نے، کہا کہ مارد مزہ تب ہے کہ آج تمہارے نیزے سے تمہیں واصل جہنم کروں۔ لاکھ لشکر آدان حائل ہو کر مارد کو بچانے کی کوشش کی، مارد کا نیزہ چھین کے ابو الفضل العباس نے اسی نیزے سے اس کو واصل جہنم کیا اور پلٹے زہیر کے پاس۔ لیکن عزیزو کتنا سخت ہے وہ دن کہ جب ایک ایک کر کے اصحاب جا رہے ہیں، علمدار لشکر کا لشکر بکھرتا جا رہا ہے، اور ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب آقا حسین رہ گئے ہیں اور علمدار لشکر کربلا رہ گئے ہیں، حاضر ہوتے ہیں آقا حسین اب مجھے اجازت دے دیجئے، کیا جواب دیں بھیا حسین؟ آقا حسین کس طرح بھیج دیں؟ شاید کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، آنسو جاری ہیں، سر جھکا ہوا ہے علمدار کربلا کا، آقا حسین وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علمدار تھا؟ عزیزو بس یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بچوں نے مشکل کو حل کر دیا، اللہ تش کی آوازیں بلند تھیں، مولا نے کہا عباس بھیا جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ ان الاتش کی آوازیں بلند کرنے والے بچوں کے اوپر نہ جانے بعد میں کیا گزری ہوگی جب آقا حسین فقط علم کو لے کر واپس آئے ہوں گے، جس خیمے میں مشقیں رکھی تھیں۔ عزیزو آقا عباس اس خیمے کے اندر جاتے ہیں، کیا منظر دیکھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے حسین کے پیاسے بچے، بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے معصوم پھول ان خشک مشکوں کو اپنے شکم اور سینے سے لگا کر بیٹھے تھے۔ بیٹی سکینہ مشک دو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ عزیزو اپنے آقا کے قدموں کو چوما، ہاتھوں کا بوسہ لیا، چہرے کا پیشانی کا بوسا لیا، سوار ہوئے علمدار کربلا اور چلے لشکر آدا کی طرف، اور چلے اس نہر فرات اور نہر الکما کی طرف کہ شاید پانی کا کچھ انتظام کر لیں عباس، شاید حسین کے پیاسے بچے کسی طرح سے سیراب ہو جائیں۔ عزیزو 4000 تیر اندازوں کو پہرے کے طور پر بٹھایا گیا تھا نہر کے کنارے، 10000 کی تعداد بھی ملتی ہے۔ علی کا شجاع بیٹا عباس ایسے ٹوٹا اس دشمن کے اوپر کہ دشمن کو پیچھے دھکیلتے چلے جا رہے ہیں، دشمن نے 6 حملے کیے، مقتل کے جملے ہیں، 6 حملے کیے دشمن نے، لیکن ہر حملے کو پسپا کرتے چلے جا رہے ہیں، نیزوں کو اور تیروں کو اپنی تلوار سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ علی بابا سے جو جنگی فنون سیکھے تھے ابوالفضل العباس نے، ایک ایک ہنر کو کام میں لاتے چلے جا رہے ہیں، پوری توجہ جنگ کی طرف ہے، دشمن کو ہٹا دیا، دشمن پیچھے چلا گیا، نہر خالی ہوئی، اپنی سواری کو رہوار کو نہر میں اتار دیا، اور پھر کیا مرحلے دیکھے وفاداری کے تاریخ کربلا نے، کہ جب چلو پر پانی لیا نا تو بابا علی کی وہ وصیت یاد آ گئی جو 21 رمضان کی رات اپنے اس ننھے پھول اپنے اس بہادر عباس سے کہی تھی کہ اے عباس، جب عاشورہ کا دن ہو، تمہارے آقا حسین پیاسے ہوں تو عباس پانی نہ پینا. ہاتھوں پر پانی لیا، نجف اشرف کا رخ کیا ہوگا، شاید بابا علی سے یہ کہا ہو کہ بابا دیکھیے عباس وہ با وفا بیٹا ہے. عباس نے اس طرح سے وفاداری کو ثابت کر دیا آج کہ بابا آپ کی وصیت بھی یاد ہے عباس کو، چلو میں پانی لیے ہے لیکن عباس اپنے ہونٹوں کی طرف نہیں لے جا رہا، حسین کے بچوں کی پیاس یاد آ رہی ہے. فرم الماء علی الماء، پانی کو پانی پر پھینک کر عباس نے مشک کو پر کرنا شروع کیا. خشک مشکیزہ تھا، بھرتے بھرتے دیر ہو گئی، دشمن نے اکٹھا ہونا شروع کیا. عباس جب واپس چلے اپنے دوش پر مشک کو تھاما، علم کو تھاما. عزیزو یہ وہ علم ہے جو تبرکات میں جب شام پہنچا، بہت بلند علم تھا، تو یزید جیسا لعین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس علم کو تھامنے والا کون تھا، کہ یہ علم اتنا چھلنی تھا، اتنا خستہ ہو چکا تھا تیروں اور تلواروں کے ذریعے سے، کہ فقط ایک جگہ باقی بچی تھی جہاں کوئی اثر نہیں تھا تیروں اور نیزوں کا، وہ جگہ تھی جہاں ابو الفضل العباس کے ہاتھ تھے. یزید جیسا لعین بھی ان وفاؤں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا دربار شام کے اندر. یہ وہ ابو الفضل العباس ہیں. اس علم کو بلند رکھا کہ سکینہ کی کہیں آس نہ ٹوٹ جائے. بچے اسی علم کو دیکھ کر آس لگائے ہیں کہ چچا عباس پانی لے کر آ رہے ہیں. عزیزو جب نہر کی طرف جا رہے تھے نا، بس چند جملے رہ گئے، زحمت تمام. جب نہر کی طرف جا رہے تھے نا آقا عباس، تو پوری توجہ جنگ پر تھی، دشمن کی جرأت نہ ہوئی، ایک زخم نہیں ملتا کہ اس دوران آقا عباس کے بدن پر لگا ہو. لیکن جب واپس پلٹا ہے علمدار کربلا سکائے سکینہ، تو اس وقت توجہ جنگ کی طرف نہیں ہے، توجہ مشکیزے کی طرف ہے اور سکینہ کی پیاس کی طرف ہے. عزیزو دشمن نے تیر چلانا شروع کیے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ اور علم ہے. ابو الفضل العباس ایسے شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں کہ دشمن جرأت نہیں کر رہا آگے آنے کی، کافی آگے آ گئے. خیموں کی طرف یہ سفر جاری تھا کہ ایک لعین نے کمین میں چھپ کر ایسا وار کیا کہ پھر آقا عباس کو یہ آواز بلند کرنا پڑی کہ ان قطع تم الیمینی، کہ اگر تم میرا دایاں بازو قلم کرتے ہو تو انی احامی ابدن عن دینی، میں پھر بھی تا ابد دین کی حمایت کرتا رہوں گا. بائیں ہاتھ میں مشکیزے کو تھاما، مشکیزے کو دانتوں سے تھاما، علم کو پرچم کربلا کو یا گھٹنوں سے تھاما یا اپنے اس کٹے ہوئے بازو کے ساتھ سینے سے لگایا، اور دوسرے بازو سے جنگ کرتے جا رہے ہیں. دونوں بازوؤں کے کٹنے کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، بہت جنگ کی ایک بازو کے ساتھ، لیکن لعینوں نے وہ بازو بھی جب قلم کر دیا تو عزیزوں عباس نے دانتوں سے مشک کو تھاما ہوا ہے، اپنے آپ کو مشک کے اوپر جھکایا ہوا ہے، ان کٹے ہوئے بازوؤں سے علم کو سینے سے لگا کر اور گھٹنوں سے دبا کر ابو الفضل العباس اتنی سرعت سے خیمہ گاہ حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ دشمن جب دیکھتا ہے، حرملہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے کہ جو عباس کو لے کر کے جا رہی ہے. دونوں بازوؤں سے خون بہ رہا ہے لیکن عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لعین نے جب غور کیا تو اس کی نگاہ اس مشک پر پڑی، اس نے نشانہ لیا، اور عزیزوں وہ تاریخ کربلا کا بھیانک لمحہ آیا کہ جب سکینہ کی آس چھلنی ہو گئی اور وہ سارا پانی زمین کربلا پر بہ گیا، اور وہ تپتا صحرا سکینہ کی اس ٹوٹی ہوئی آس سے اور اس پھٹی ہوئی مشک کے پانی سے سیراب ہو گیا، تو اب عباس باس سے واپس خیموں کی طرف آنے کی جرات نہ رہی. اب باس نے گھوڑے کو گھٹنے کے ذریعے موڑ دیا عزیز و لشکر آدا کی طرف. عزیزوں 4000 تیر انداز تیر چلا رہے ہوں جس کی طرف اس کا پیکر زلجنہ کی طرح تیروں کو اس حد تک اپنے اوپر لیے ہوئے تھا کہ اگر کوئی جگہ باقی بچی تھی تو وہ عباس کی آنکھیں تھیں کہ جن سے عباس ہر کچھ لمحے کے بعد اٹھ اٹھ کے رکاب کے اوپر کھڑے ہو کر خیمہ گاہ حسینی سے اپنے فاصلے کو دیکھتے تھے کہ سکینہ کی آس پوری ہونے میں کتنا وقت رہ گیا. لیکن عزیزو جب مشق چلنی ہو چکی, جب عباس نے اپنی سواری کا رخ موڑ دیا تو عزیزو ایک تیر آتا ہے جو عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو جاتا ہے. بس آخری لمحے عزیزو, باب الحوائج کو رو رہے ہو نا, خدا کرے کوئی حاجت ایسی نہ رہ جائے کہ جو یہاں پر قبول نہ ہو اور اس مجلس سے چلے جاؤ. عزیزو عباس کی حاجت تو پوری نہ ہوئی کربلا میں, اور وہ کٹے ہاتھوں سے مانگی دعا کہ کاش پروردگارہ میں خیمہ ہائے حسینی تک پہنچ جاؤں, حسین کے بچے پیاسے ہیں. وہ دعا تو پوری نہ ہوئی لیکن پروردگار نے اس ہستی کو باب الحوائج بنا دیا. عزیزوں جب آنکھ میں تیر لگا تو تمام جتنے بھی بہادر تھے وہ اپنے ہاتھوں سے تیروں کو کھینچ دیا کرتے تھے, توڑ دیا کرتے تھے, لیکن جس کے ہاتھ ہی نہ ہو وہ تیر کو کیسے نکالے. نیچے جھکے, گھٹنے میں دبا کر تیر کو نکالنے کی کوشش کی, لائنوں نے سر پر گرز مارا. ایسا گرز لگا عباس کے سر پر, علمدار لشکر کربلا علم لیے زمین پر آتا ہے. عزیزو بس ایک جملے کا تصور کر لینا, شاید بعد میں یاد آئے تو کچھ گریا کر لو. عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ عباس کے بدن کے اوپر اتنے تیر لگے تھے. عزیزو جو زین سے گرتا ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر گرتا ہے, لیکن یہ ایسا شخص ہے جو زین سے گر رہا ہے, ہاتھ نہیں ہے کہ جن کا سہارا لے, سینہ تیروں سے چھلنی ہے. نہ جانے کس طرح تیروں کے اوپر وہ بدن گرا اور وہ تیر بدن کے اندر پیوست ہو گئے. ایک آواز دی وعلیک السلام یا حسین, یا حسین علیک من السلام, اور مولا سے کہا یا اخا ادرک اخاک. عزیزو آقا حسین شکستہ کمر کے ساتھ کمر بنی ہاشم کے پیکر پر آتے ہیں. چند لمحوں کی گفتگو ہوتی ہے, عباس کا پیکر اپنی آغوش میں لیتے ہیں. عباس گریا شروع کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو, کہتے ہیں آقا حسین میں جب پروردگار کی نکاح کے لیے جا رہا ہوں, آپ پر قربان ہو رہا ہوں, میرا پیکر میرا سر آپ کی آغوش میں ہے, قربان جاؤں کچھ لمحوں کے بعد آپ کا پیکر ہوگا. وَشِمْرُ جَالِ سُنَا لَا صَدْرِ الْحُسَيْنِ. عزیزو ایک گزارش کی کہ آقا حسین میرا پیکر اور میرا لاشا میری شہادت کے بعد خیموں کو نہ لے جائیے گا, میں آپ کی سکینہ سے شرمندہ ہوں. آقا پلٹے, حسین اکبر کی لاش پہ کچھ دیر بیٹھے رہے تھے. عزیزو مقتل کہتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو الفضل العباس خیموں کی حفاظت کر رہے تھے, لیکن اب حسین زیادہ دیر ابو الفضل العباس کے لاشے پر بیٹھ نہ سکے. وہ علم لے کر کے گئے اور جا کر عباس کے خیمے کا ستون زمین پر رکھ دیا, اور بیبیاں سمجھیں کہ اب عباس نہ لوٹیں گے, کوہرام بپا ہوا. عزیزو آخری جملہ سن لو, یہ نوکری پروردگار قبول کر لے آپ کی اور ہماری. آقا مہدی بحر العلوم کا زمانہ ہے, آقا عباس کی قبر تھوڑی سی منہدم ہوتی ہے, معمار کو بلا جاتا ہے, سرداب میں جاتے ہیں. معمار جب آقا عباس کی قبر کو دیکھتا ہے تو مہدی بحر العلوم کی طرف ایک نگاہ کرتا ہے, دوبارہ اس قبر عباس پر نگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا مہدی بحر العلوم ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیجئے. جب وہ سوال پوچھتا ہے تو کہتا ہے کہ آقا ذاکروں سے سنتے آئے ہیں کہ ابو الفضل العباس اتنے قد آور تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے قدم زمین پر گڑ کھاتے تھے. آقا کیا وہ روایت غلط پڑھتے ہیں؟ مہدی بحر العلوم نے کہا کہ اے شخص وہ روایت درست پڑھتے ہیں تو پھر یہ دوسرا سوال کرتا ہے کہ آقا اگر وہ روایت درست ہے اور آقا عباس اتنے قد آور تھے تو عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو مہدی بحر العلوم نے مولا عباس کے سرداب میں دیوار پر سر رکھ دیا، گریا اور کوہرام بلند ہوا، معمار پریشان ہوا کہ شاید میں نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا۔ آقا مہدی بحر العلوم، اے سید زادے، اے اولاد علی ابن ابی طالب، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے شاید کوئی غلط سوال پوچھ لیا۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، تیرا سوال درست ہے، لیکن میری نگاہ اس مرحلے پر پہنچ گئی، میں کربلا پہنچ گیا تیرے اس سوال کے بعد، کہ جب آقا حسین عباس کا پیکر لشکر آدھا میں چھوڑ کر کے آ گئے تو دشمن کے ہاتھوں میں جو کچھ تھا، کوئی تیر مارتا رہا، کوئی نیزے چلاتا رہا، کوئی تلواروں کے زخم لگاتا رہا، اس لشکر آدھا نے ام البنین کے لاشے کو کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔